بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نحل کی آیات 10-12 تک کی تلاوت اور ان کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین اب سماعت فرمائیے۔ اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اور عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور صبح امید کے بعد آپ تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ تو سامنے تو نہیں، سخن نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت اپنی پالیسیوں کی منصوبہ بندی نہیں کر سکی ہے، جبکہ ایران کی پالیسیاں ٹھوس، مکمل اور شفاف ہیں. پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور تاجکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز تاجکستان تھا. پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں امن 2021 سے موسم بین الاقوامی فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوری ایران کے فوجی وفد کے سربراہ نے ایران و پاکستان کی بحریہ کے درمیان تعاون کی تقویت کی ضرورت پر تاکید کی ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت اپنی پالیسیوں کی منصوبہ بندی نہیں کر سکی ہے، جبکہ ایران کی پالیسیاں ٹھوس، مکمل، شفاف اور واضح ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے چین کے فونکس نیوز چینل سے خصوصی گفتگو میں امریکہ میں نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایٹمی معاہدے سے متعلق پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. امریکہ خود ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا تھا، لہذا اس کو ہی پہلے اس معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو ایٹمی معاہدے کے بارے میں کوئی بھی تدبیر اختیار کرنے سے پہلے ایران کے ممکنہ رد عمل پر توجہ دینا چاہیے. ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے فونکس کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آئے گا، کہا کہ ان کا خیال ہے کہ امریکی ابھی اپنی منصوبہ بندی اور پالیسیاں تیار نہیں کر سکے ہیں. اسی بنا پر وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کے موقف کے بارے میں کئی بار اصلاح کرنے پر مجبور ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ بات مکمل طور پر واضح ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے اور قاعدے سے اسی ملک کو ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے متعلق اختیار کیے جانے والے اپنے عمل کو ترک اور پابندیوں کی پالیسی کو ختم کرنا ہوگا. ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران اور امریکہ کی جانب سے اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی صورت میں ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے عمل کے ممکنہ طور پر تعطل سے دوچار ہونے کے بارے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں برتے گا. البتہ ان کا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی تعطل نہیں پایا جاتا. محمد جواد ظریف نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی حکمراں ابھی اپنی پالیسیوں پر غور کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک واضح ہدف موجود ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیاں غلط اور نادرست رہی ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے اس صورتحال سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس صورتحال سے باہر نکلنا اس بات کا متقاضی ہے کہ پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صورت میں ایران کی جانب سے کوئی امتیاز یا مراعات دیے جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے اختتام پر کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جوش و خروش اور عزم و ولولے کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعے کو 16ویں پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے اختتام پر اپنے خطاب میں کہا کہ یہ فوجی مشقیں رات اور دن جاری رہنے والی کارروائیوں کے لحاظ سے مضبوط ترین اور کامیاب ترین فوجی مشقیں تھیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ان فوجی مشقوں نے ہمیں مقدس دفاع کے دور کربلا 5، والفجر 8، فتح المبین، بیت المقدس اور طریق القدس جیسی یادگار دلیرانہ فوجی کارروائیوں کی یاد تازہ کر دی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے پیغمبر اعظم 16 فوجی مشقوں میں حصہ لینے والے سپاہیوں، کمانڈروں اور علاقے کے سمجھدار، مومن اور انقلابی عوام کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں قوت و توانائی کے ساتھ ڈٹ جانے، دفاع کرنے اور اس پر حملہ کرنے کا جذبہ پوری طرح زندہ ہے، اور سپاہ کے بری شعبے نے ثابت کر دیا کہ وہ جوش و خروش اور عزم و ولولے کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن کو اس امن و آشتی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جس کا مظاہرہ فرزندان ایران اسلامی نے ان فوجی مشقوں کے دوران کیا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور تاجکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان تھا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 6.4 شدت کے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کی رپورٹ کے مطابق زلزلہ 80 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان تھا۔ ہندوستان اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ دہلی، این آر سی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان میں جمعے کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سری نگر میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رات میں تقریباً 10:31 پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے آتے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ واضح ہے گزشتہ کچھ وقت سے مسلسل زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ دہلی، این سی آر کے علاوہ پنجاب، ہریانہ، جموں کشمیر، ہماچل پردیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں پشاور اور مردان کے اطراف بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، جس کے بعد لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے ڈیرہ اسماعیل خان، چار سدہ، کوہاٹ اور شمالی وزیرستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ گلگت، مظفر آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور ہری پور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس زلزلے میں ابھی تک کہیں سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بتایا گیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے موصول رپورٹ میں بتایا گیا کہ سینٹ کی آئندہ مدت کے لیے شری رحمان اور سلیم مانڈوی والا کے نام بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں تحریک انصاف کے اجلاس میں سینٹ کے امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی جماعت سینٹ کے ٹکٹ میرٹ پر دے گی۔ رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف نے سینٹ کے لیے 13 امیدواروں کی فہرست فائنل کر لی ہے، جن کے ناموں کا اعلان سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹر پر سلسلوار ٹویٹ کے ذریعے جاری کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ کے انتخابات میں متفقہ امیدوار کھڑے کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جمعرات کی رات مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف سے ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں امن 2021 سے موسم بین الاقوامی فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوری ایران کے فوجی وفد کے سربراہ نے ایران اور پاکستان کی بحریہ کے درمیان تعاون کی تقویت کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج سے وابستہ کرنل مصطفیٰ قمبر پور کے ساتھ سیکنڈ ریئر ایڈمرل آریا شفقت روتسری کی زیر قیادت ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں پر مشتمل ایرانی فوجی وفد نے جمعے کو روز کراچی کی بندرگاہ پر پاکستانی بحری فوج کے کمانڈر نوید اشرف سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات پاکستان کی بحریہ کی میزبانی میں کثیر قومی 7ویں بین الاقوامی فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر انجام پائی۔ اس ملاقات میں فریقین نے بحری سیکورٹی کے شعبے میں ایران اور پاکستان کی بحریہ کے درمیان لین دین کے طریقوں اور تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں پاکستانی بحری فوج کے کمانڈر نے امن بین الاقوامی بحری مشقوں میں ایرانی فوجی وفد کی شمولیت کو اہمیت کا حامل قرار دیا اور ایران کی جانب سے اس سلسلے میں توجہ دیے جانے کی قدردانی کی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں درمیان خون ریز جنگ میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو وزیرستان شمالی کے علاقے پشاور کے قریب ہونے والی جھڑپوں میں پاکستان کے 4 فوجی مارے گئے جبکہ 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ایک مہینے میں شمالی وزیرستان کے علاقے میں پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کئی کارروائیاں انجام دیں جن میں 20 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور 10 فوجیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وزیرستان میں پاکستانی فوج کے اڈوں پر افغانستان کے اندر سے ہونے والے حملوں اور دہشت گردوں کے ساتھ اس ملک کے سیکورٹی اہلکاروں کی جھڑپوں میں چند افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے جمعے کو اعلان کیا کہ افغانستان کے سرحدی علاقے سے پاکستانی علاقے باجوڑ ایجنسی میں 5 راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے جس میں زیادہ تر بچے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر کشیدگی بڑھنے سے جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوجی کانوائے پر دہشت گردوں کے حملے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں وزیر مملکت برائے مالیات نے بجٹ کو ملک کے عوام اور کسانوں کے حق میں بتایا جبکہ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اس کو سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والا بجٹ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق آل انڈیا ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابیر رنجن بسواس نے جمعے کو بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت صرف سرمایہ داروں کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ داروں کی حکومت سرمایہ داروں کے ذریعے اور سرمایہ داروں کے لیے قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے بجٹ کو بھی سرمایہ داروں کا بجٹ قرار دیا۔ امریکہ کے وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ واشنگٹن یمن کے انصار اللہ تحریک کے خلاف اپنا دباؤ جاری رکھے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے خلاف دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ حوثی حکومت کے زیر کنٹرول لوگوں کے مسائل و مشکلات میں اضافہ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل امریکی کانگریس کو باخبر کیا جا چکا ہے کہ صدر جو بائیڈن انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یمن کے خلاف وحشیانہ سعودی جارحیت اور یمن کی دفاعی پوزیشن کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، یمن کے خلاف جار سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت 5 سال 10 ماہ سے جاری ہے۔ ایک طرف پاپ رہنا غریب یمنی قوم ہے اور دوسری طرف آل سعود کا بنایا ہوا جار اتحاد ہے۔ اس اتحاد کے لیے سعودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس میں دنیا کے 40 ملک شامل ہیں۔ 40 ملک شامل ہیں یا نہیں یہ زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس جار اتحاد میں آل سعود کی ہم خیال بعض عرب اور بعض غیر عرب حکومتیں شامل ہیں، اور بعض ملکوں کے فوجیوں کو آل سعود نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ بعض حکومتوں نے پیسے لے کے اپنے فوجیوں کو یمنی عوام پر وحشیانہ حملوں میں شمولیت کے لیے بھیج رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس جارحیت میں سعودی حکومت کو امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اور دراصل یہ جارحیت یمن کے خلاف امریکی صہیونی جارحیت ہے جو سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس جارحیت نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آل سعود اپنے آقاؤں امریکہ اور صہیونی حکومت کی خوشنودی میں کس حد تک جا سکتی ہے۔ جنگ یمن نے اسی کے ساتھ امریکہ کی دوغلی پالیسیوں اور منافقت کا پردہ بھی چاک کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ نے خود کو امن پسند ظاہر کرتے ہوئے جنگ یمن میں انسانی حقوق کی پامالی پر اعتراض کیا اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اپنی سرزمین کی حفاظت اور دفاع کے لیے سعودی حکومت کو اسلحے دیے جائیں گے۔ اس کی کون ضمانت دے گا کہ یہ اسلحے جو امریکہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آل سعود کو دے گا وہ یمن کے خلاف جارحیت میں استعمال نہیں ہوں گے؟ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک اور منافقانہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر یمن کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس کے منفی اور المناک نتائج سامنے آئے ہیں، تو پھر یہ پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ان پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ممکن ہے کہ امریکہ زبانی طور پر پابندیوں کے خاتمے کا اعلان بھی کر دے، لیکن جب تک یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم نہ ہو پابندیاں ختم ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے لیے ایندھن اور دیگر انسان دوستانہ امداد لے جانے والے بحری جہازوں کو بدستور روکا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سنا کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی بند ہے، وہاں سے نہ کسی جہاز کو اڑنے کی اجازت ہے اور نہ کسی طیارے کو لینڈ کرنے کی۔ یمن کی زمینی اور فضائی ناکہ بندی میں سعودی اتحاد کو امریکہ اور یورپ کا بھرپور تعاون حاصل ہے اور ان کی مدد سے ہی یہ محاصرہ جاری ہے۔ ان حالات میں پابندیاں اٹھانے کے اعلان سے کیا ہونے والا ہے؟ اور پھر امریکی وزارت خارجہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یمن کی انصار اللہ کی حکومت پر امریکہ کا دباؤ جاری رہے گا۔ اس دباؤ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواز کیا ہے؟ انصار اللہ یمن کی عوامی تحریک ہے اور اس نے یمن میں قومی حکومت تشکیل دی ہے جس میں یمن کے خلاف جارحین کا ساتھ دینے والوں کو چھوڑ کے اپنے ملک اور قوم کی وفادار سبھی جماعتوں کو شامل کیا گیا ہے، تو پھر ایسی حکومت پر دباؤ کس لیے؟ یمن کے خلاف جارحانہ جنگ کے تعلق سے بہت سے اہم نکات ہیں جو قابل غور ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو اس جنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے دوام نے ثابت کر دیا ہے یمنی عوام کی استقامت کو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قوم میں جذبہ حریت ہو، قومی حمیت و غیرت ہو، اپنی خود مختاری اور آزادی عزیز ہو، جذبہ قربانی سے سرشار ہو کے استقامت کا راستہ اپنایا جائے تو خالی ہاتھوں بھی دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے، انہیں دھول چٹائی جا سکتی ہے، چاہے انہیں پوری سامراجی سے ہونی اور رجت پسند دنیا کی حمایت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ پابرہنہ یمنی عوام نے گزشتہ 5 سال اور 10 ماہ کے دوران بے مثال اور قابل تحسین استقامت کا ثبوت دیا ہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی دفاعی طاقت و توانائی اس حد تک بڑھا لی ہے کہ جس نے ان کے دشمنوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یمن کے میزائلوں اور ڈرون سے جارے سعودی عرب کا کوئی بھی فوجی اور اسٹریٹیجک مرکز محفوظ نہیں ہے۔ جارے اتحاد نے عام یمنی شہریوں کا قتل عام کیا ہے، عورتوں اور بچوں کو مارا ہے، مسجدوں، اسکولوں، تعلیمی مراکز اور اسپتالوں پر حملے کیے ہیں، لیکن یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جارے اتحاد کے فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے اور فوجیوں کو مارا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم 5 سال 10 ماہ سے جاری اس وحشیانہ جارحیت کے نتائج، اس وقت جنگ کے تعلق سے طاقت کے توازن، یمن کی دفاعی پوزیشن اور امریکہ کی منافقت اور آل سعود کی ذلت و رسوائی کا جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ کو، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد سے۔ جی فوزیہ، 5 سال اور 10 ماہ، ایک طرف یمن کے نہتھے عوام ہیں جو اکیلے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کا چوطرفہ محاصرہ کیا جا چکا ہے، ان تک مدد بھی نہیں پہنچائی جا سکتی، اور دوسری طرف خود سعودی حکومت کے بقول 40 ملکوں کا اتحاد ہے، اس کے علاوہ اس اتحاد کو امریکہ اور یورپ کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے۔ یہ گزشتہ جو 5 سال 10 ماہ گزرے ہیں، ان کے دوران اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اب تک فاتح کون رہا ہے اور شکست کس کو ہوئی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں ہمیشہ سے اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جنگ جو ہے وہ قوموں کے استحکام سے اور قوموں کی جو ایک اپنی سرزمین کے ساتھ ایک جو رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑے اسلحوں سے, ٹھیک ہے وہاں مزریز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہاں افلاس بھی ہوتا ہے, بھوک بھی ہوتی ہے, بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, تباہی بہت ہوتی ہے, لیکن جنگ جیتنے کے لیے جو قومی جذبہ ہوتا ہے, جو اس سرزمین سے جو محبت ہوتی ہے وہی کام آتی ہے. اب یمن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا, اور میں ابھی بھی میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی بہت جو وہاں جس طرح وہاں شہروں میں تباہی کی گئی علاقوں میں, اور عورتوں بچوں کو مارا گیا, جس طرح وہاں کے شہری مرے ہیں, تو یہ ایک یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہے. اور جو اگر عالمی سطح پہ ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,60,00,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنے محروم ہو گئے ہیں روزگار سے, روزی سے, یا ان کے پاس وسائل نہیں رہے, روٹی ان کے پاس نہیں ہے, غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے, ادویات وہاں نہیں پہنچ رہی. ایک شدید قسم کی اگر دیکھا جائے تو یمن میں مزریز پیدا کی گئی ہیں. میرے لیے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ جب ظاہر ہے سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے, مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے, بہت معتبر سرزمین کہی جاتی ہے, اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں, لیکن سعودیہ کی جانب سے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, نہ تو فلسطین کے بارے میں, نہ یمن کے بارے میں, نہ ہی دیگر ممالک جہاں بھی امریکہ نے جا کے تباہی مچائی ہے, کبھی بھی اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بہتر جو ہے اپنی پالیسی نہیں رکھی. ابھی بھی جو ہے یمن کے بارے میں آپ نے کہا, میں یہ سمجھتی ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یمن کی صرف اپنی قومی بنیاد پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور آج دیکھیں میری جو اطلاع ہے, شاید آپ کے وہاں جو دوسرے مبصر بیٹھے ہیں ان کو علم ہو, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ کل رات جو ہے جمعے کی رات انہوں نے ان کی فہرست سے نکال دیا ہے انصار اللہ کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے. بہرحال یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے, اور باقی تمام اسلامی ممالک کو یمن کی مدد کے لیے اب آگے بڑھنا ہے, یمن عوام کی مدد کے لیے. آپ کی جو بات ہے میں بالکل اس چیز پہ ایگری کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی طاقت سے ایک مقابلے کی صلاحیت پیدا کی ہے, اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے مقابلے میں یمن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس کے قریب تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یمن کے لوگوں کو فوری طور پہ مدد کی ضرورت ہے. اور جنگ جو ہوتی ہے وہ فوجی کا مقابلہ فوج سے ہوتا ہے, عوام سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے حملے سے کوئی بچہ مرے, عورت مرے, شہری مرے. اگر آپ اس قسم کی کوئی کاروائی کرتے ہیں, جو پچھلے 5 سال سے 6 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن پہ شہروں پہ حملے ہوئے ہیں, شہری آبادیاں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عالمی سطح پہ جنگی جرم ہے, اور اس کی شدید سطح جو ہے اس کی مناسب مذمت کی جانی چاہیے. بلکہ وہ ایک دیکھیں یمن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت چھوٹا ملک ہے یمن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے وسائل بہت محدود ہیں, اور یمن کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کے کوئی سرحدی تنازع نہیں تھے, اب آپ اپنی مرضی سے کیوں اپنی مرضی کی حکومتیں لانا چاہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب سعودی عرب جو ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں جو بھی حکومت ہے, اگر وہاں کے عوام خوش ہیں, وہاں کے حالات ٹھیک ہیں, تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کے اندرونی معاملات میں, یہ آپ کا اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے کہ کوئی ملک دوسرے کی ملک میں مداخلت نہ کرے. اب سعودی عرب کو اگر وہ بڑا ملک ہے, اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے, دولت بہت اس نے لوٹی ہوئی ہے, ان کے جو یہ خاندان جس کو سعود کہا جاتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کہاں سے وہ بن کے آئے تھے, کون اس کی بیک گراؤنڈ تھی, 1923 کے بعد سے یہ کہاں سے آگے, اور ان کی کس طرح یہ سب سے ظاہر ہے, سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ڈاکو کہا جاتا تھا اور بہت اس قسم کی, اور اب پوری دنیا پہ اس طرح بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اسلامی امہ کو تو کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں, ویسے تو دیگر ممالک کو تو ان کے تو مفادات اور ہوتے ہیں, اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں, برطانیہ کی, فرانس کی, یا کسی دوسرے اس کی ملک کی, جرمنی کی یا امریکہ کی, لیکن ان کے مفادات اور ہیں. تو کم از کم آپ علاقے کے ممالک جو ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں جو بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے روٹی سے محروم کیا جا رہا ہے, ان کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے, لیکن دوسری جانب کیا اسلامی ممالک جو ہیں سعودی عرب پہ کسی قسم کا دباؤ بڑھا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی جو ہے غور کیا جانا چاہیے کہ آپ کا, میرے خیال میں پاکستان ہو دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہے, اس کے لیے مکہ مدینہ منورہ اور یہ جو ہے بڑی مبارک جگہ ہیں, بہت احترام ہے, لیکن ان کا جو احترام ہے وہ آپ اپنے سعودی جو فرما روا ہے, سعودی جو حکمران ہے, وہ تو اس کو کچل رہے ہیں, وہ تو اس کو تباہ کر رہے ہیں, وہ تو احترام کو جو ہے ایک یہ لگائیں, میں تو خلاف ہو جائے. تو بہرحال یہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح وہ قوت سے لڑے ہیں, جس طرح بھوک اور پیاس سے وہ لڑے ہیں, اور
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا.
سامن, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور نشریات کے اختتام پر آپ آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے. تو سامعین لیجیے پہلے سماعت فرمائیے صبح امید, اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے نفس اور اپنی ذات سے جاہل اور لا علم مت رہو، اس لیے کہ جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ در حقیقت تمام چیزوں سے جاہل ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ خود شناسی خدا شناسی کا مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ فطرت کی رانائیوں سے آشنائی کے لیے کوہ پیمائی اور مسافرت پر جاتے ہیں اور کبھی خود کو بہت زیادہ زحمت میں ڈالتے ہیں، لیکن ان گردشوں اور سیر و سیاحت سے زیادہ اہم اپنے باطن کی سیر اور اپنے وجود کے اسرار و رموز سے آشنا ہونا ہے، کہ جسے دنیا کے رازوں سے آشنائی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ زاریات کی 20ویں اور 21ویں آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس بنا پر دنیا کی معرفت کے ساتھ ہی ایک اہم ترین معرفت اپنی معرفت یا وہی خود شناسی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حیرت ہے اس شخص پر جو خود کو نہیں پہچانتا، بھلا وہ اپنے پروردگار کو کیسے پہچانے گا، اس اعتبار سے کہ انسان کی فطرت خدا کی معرفت سے وابستہ ہے۔ خود شناسی کی دعوت بھی در حقیقت خدا شناسی اور خدا سے مربوط ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خدایا تو نے ہی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اور عقلوں کو اپنی معرفت سے آراستہ کیا ہے۔ در حقیقت خود شناسی خدا کی شناخت اور محبت کا باعث ہے، کیونکہ انسان کا وجود خدا کے وجود سے وابستہ ہے اور ایسی مخلوق اپنی ہی خلقت کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس بنا پر جب انسان میں خود شناسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت اسے خدا سے اپنی وابستگی کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو اور خدا بے نیاز اور منزہ ہے۔ اگر آدمی ہر چیز سے قبل خود کو پہچان لے تو بہتر طور پر اپنے وجود کے سرمایے سے استفادہ کر سکتا ہے اور ان میں نشو نما پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ خود شناسی کا نقطۂ آغاز انسان کے وجود کے سرمایے سے آگاہی ہے۔ انسان شناخت و معرفت کے ذریعے نور اور روشنی کے دریچوں کو اپنے لیے وا کرتا ہے اور خود شناسی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو برطرف کر کے عظیم ترین نجات کے راستے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اس نے اپنے نفس کی شناخت حاصل کر لی، اور جس نے شناخت حاصل نہ کی اس نے خود کو اپنے ہی حال پر چھوڑ دیا۔ اس بنا پر جو خود کو نہ پہچانے وہ اپنی پوزیشن اور وہ چیز جو کمال یا اس کی تباہی کا سبب قرار پاتی ہے اس کی تشخیص نہیں دے سکے گا، اور ایسا انسان فطری طور پر خود کو رفتہ رفتہ شیطان اور نفسانی خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے، اور شیطانی لذتیں عقلی و منطقی لذتوں کی جگہ لے لیتی ہے، اور عملی طور پر وہ غیر خدا کی پرستش کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسان خود شناسی کے ذریعے کرامت نفس اور اس عظیم خلقت الہی کے بارے میں ادراک حاصل کرتا ہے اور اس بات کو در کر لیتا ہے کہ اس گوہرے گرانبہا کو آسانی سے نہیں کھونا چاہیے۔ خود شناسی کے بارے میں اسلام کی تاکید یہ ہے کہ انسان جیسا کہ ہے خود کو پہچان لے اور اپنے مقام و منزلت کو عالم وجود میں در کرے۔ اس شناخت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچائے کہ جو اس کے لیے شائستہ ہے۔ امام علیہ السلام اپنے حکیمانہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنی عزت نفس کا صحیح ادراک کر لے تو اسی قدر خود کو اس میں مصروف کر دیتا ہے اور تمام دنیاوی اور مادی لذتیں اس کی نظر میں بے اہمیت ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ اپنے وجود اور اپنے وجود کے اقدار کا دنیا کے معمولی مقام و منصب اور مال و منال سے سودا کرے۔ صرف وہی افراد خود کو اخلاقی برائیوں میں آلودہ کرتے اور اپنی پاکیزہ روح کو تباہی سے دوچار کرتے ہیں کہ جو اس کی عظمت سے بے خبر ہیں۔ اسلام انسان کو ایسی مخلوق قرار دیتا ہے جو جسم اور مادی بدن کے علاوہ غیر مادی روح کا بھی حامل ہے۔ در حقیقت انسان کی اصل اور بنیاد اس کی روح ہے اور بدن صرف انسان کی ترقی و کمال کے لیے وسیلے کے طور پر روح کو عطا کیا گیا ہے۔ کبھی انسان غفلت کی بنا پر اپنی حقیقت سے جو روح ہے توجہ موڑ کر جسم اور اس کی ضروریات اور خواہشات کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور یہی غفلت انسان کے حقیقی کمال تک رسائی میں معنی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب تک خواب غفلت میں رہتا ہے وہ کمال کی جانب قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ فہیمہ مصطفیٰ صاحبہ دوحہ قطر سے لکھتی ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام باجی عطرت فاطمہ کے توسط سے واٹس ایپ گروپ میں ارسال کیے جاتے ہیں، سن کر بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر سماجی اور اخلاقی پروگرام۔ پروگرام معیاری ہوتے ہیں اور خصوصی پروگرام بھی بہت محبت سے تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں لسنرز کی سرگرمیوں سے پیش کی جانے والی رپورٹ سن کر بہت اچھا لگتا ہے، ریڈیو اب دوبارہ اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ ویسے ریڈیو کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، طریقے اور انداز بدل جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا، آواز سامعین تک پہنچنی چاہیے۔ اور سامعین، محترمہ فہیمہ مصطفیٰ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت تھا اور کوفے کے لوگ کافی عرصے سے پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ کوفے میں عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بارش ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے طور پر دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ البتہ کوفے والے ایک بات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، وہ یہ کہ ان کی ہر مشکل اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر ہی حل ہوتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے التجا کی کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ کام اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو سونپ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی اور پھر پیغمبر اکرم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بارے الہ، اے بھلائیاں عطا کرنے والے اور برکتیں نازل کرنے والے، ہم پر موسلہ دھار بارش برسا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی یہی برکت ہے کہ ان کے صدقے میں زمین اور آسمان میں رہنے والوں کو رزق عطا ہوتا ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن، 1 رجب اور 13 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم رجب سن 57 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ باقر کا مطلب ہے علوم کے اسرار و رموز کو شگافتہ کرنے والا، اور آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے مشکل اور پیچیدہ علوم کی گتھیوں کو سلجھایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ انتہائی توجہ اور ظرافت کے ساتھ اپنے دور کے علوم کا تجزیہ و تحلیل فرماتے تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں سن 96 ہجری قمری سے، کہ جو بنی امیہ کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا، آپ کو مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ آپ اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت سے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ آپ ہمیشہ نیکی، سخاوت، غربا کی امداد اور بیمار افراد کی عیادت کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کے عظیم فرامین اور اخلاقی پند و نصیحت آپ کی عملی زندگی میں جلوہ گر تھے۔ آپ جو بات دوسروں سے کہتے تھے، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تیرہ فروری سن 1258 عیسوی کو عباسی حکمرانوں کا دارالحکومت بغداد ہلاکو خان کے قبضے میں آ گیا۔ اس زمانے میں بغداد پر آخری عباسی حکمراں معتصم باللہ کی حکومت تھی۔ وہ بغداد پر منگولوں کے حملے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگولوں کے اس حملے میں بغداد کی محافظ فوج اور اس شہر کی آدھی آبادی کا قتل عام ہوا، اور بہت سی تاریخی عمارتیں، جن میں بغداد کا بڑا کتب خانہ بھی شامل تھا، نظر آتش ہو گئیں۔ اس کتب خانے کی نفیس اور قیمتی کتابوں کی ایک بڑی تعداد کو دریا برد کر دیا گیا۔ یکم رجب سن 1099 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور فقیہ حسین بن محمد نے وفات پائی۔ وہ محقق خانساری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ محقق خانساری کا شمار دینی علوم کے ممتاز اساتذہ میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ محقق خانساری نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور معتبر اسلامی کتابوں کی شرحیں بھی تحریر کی ہیں۔ تیرہ فروری سن 1883 عیسوی کو جرمن موسیقار رچرڈ واگنر کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ انہیں موسیقی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت عمدہ دھنیں ترتیب دیں۔ سن 1850 کے عشرے میں وہ انقلابیوں کی صف میں شامل ہو گئے اور انقلابیوں کی شکست کے نتیجے میں انہیں مجبوراً 13 سال جرمنی سے باہر رہنا پڑا۔ February 1905 کو پاکستان کی خاتون اول، پاکستان کی پہلی خاتون سفیر، پہلی خاتون گورنر اور جامعہ کراچی اور جامعہ سندھ کی پہلی خاتون چانسلر بیگم رانا لیاقت علی خان پیدا ہوئیں۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کیا اور کلکتہ یونیورسٹی سے ٹیچر ٹریننگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1933 میں نواب زادہ لیاقت علی خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان ویمن والنٹیئر سروس اور آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن قائم کی۔ انہوں نے 1952 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 14 نومبر 1954 کو انہیں ہالینڈ میں پاکستانی سفیر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اٹلی اور تیونس میں بھی اس عہدے کے فرائض انجام دیے اور کئی برس تک سندھ کی گورنر بھی رہیں۔ انہوں نے 13 جون 1990 کو وفات پائی۔ February 1911 کو اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ فیض احمد فیض نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہریاراں اور میرے دل میرے مسافر ان کے مشہور مجموعہ کلام ہیں۔ اس کے علاوہ نثر میں میزان، متائے لوح و قلم، ہماری قومی ثقافت اور مہو سال آشنائی جیسی ان کی کتابیں یادگار ہیں۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں فیض احمد فیض کا انتقال ہو گیا۔ May 25, 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناونی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقیه الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري و تحط به تلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين